السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبدين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا تفصیلا ہم نے مطالعہ کیا تھا اس سے کہ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ بڑے اہم احکامات ہیں معاشرتی سطح پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر عطا فرمائے ہیں. گزشتہ جو ہمارا مطالعہ مکمل ہوا تھا وہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 37 پر مکمل ہوا تھا جہاں پر آ کر یہ ہدایات یہ معاشرتی سطح پر جو تعلیمات ہیں وہ مکمل ہو گئی تھیں. آیت نمبر 38 سے آج کا مطالعہ شروع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنی باتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان میں جو برائی کا پہلو ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یعنی کچھ کرنے کے کام دیے گئے اگر انہیں نہ کیا جائے تو یہ برائی ہے, اسی طرح کچھ کاموں سے روکا گیا اگر وہ کیے جائیں تو یہ برائی ہے. تو ان تمام معاملات کا جو برائی کا پہلو ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آئی تھی صرف اس کو نمبر وار دہرا لیتے ہیں. جب تیسرے رکوع کا آغاز ہوا تو فرمایا کہ عبادت اللہ کی کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو, خصوصاً بڑھاپے میں ان کے ساتھ عمدہ رویہ اختیار کرو. پھر بتایا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, مسافروں کے ساتھ بھلا سلوک کرو اور ان پر ان کی ضروریات پر مال کو خرچ کرو. پھر بتایا گیا کہ بیجا مال نہ اڑاؤ, یہ بیجا مال اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں. پھر بتایا گیا کہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کوئی اچھی بات اسے کہہ دو مگر جھڑکنا اور بد کلامی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. پھر بتایا گیا کہ تم اپنے طور پر کسی کی جو مدد کر سکتے ہو کر ڈالو مگر کسی کے حالات کو بدل دینا یہ تمہارے اختیار نہیں, رازق اللہ کی ذات ہے, تم اپنے طور پر اس کی مدد کر لیا کرو. پھر بتایا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, تمہارا رازق بھی اللہ ہے اور ان کا رازق بھی اللہ ہے. پھر بتایا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ہم نے سمجھا تھا کہ یہ نہیں کہ صرف زنا نہیں کرنا بلکہ زنا تک لے جانے والے جو ذرائع ہیں ان سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی. پھر بتایا گیا کہ جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ اس کا حکم شریعت نے دیا ہو, ورنہ انسانی جان محترم میں اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں, بہت بڑا جرم ہے. پھر بتایا گیا کہ یتیم کے مال کے پاس عمدہ طریقے سے جاؤ, اس کے مال میں گڑبڑ کرنا, اس کے مال کو ہڑپ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں. پھر بتایا گیا کہ وعدے کی تکمیل کرو, اس وعدے کے متعلق اللہ کے ہاں سوال ہوگا. پھر بتایا گیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور یہ ناپ تول کا معاملہ درست رکھنا یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور اس کا انجام بھی عمدہ ہوگا. پھر ہم نے پڑھا کہ علم ہونا چاہیے تمہارے پاس, بے تو کی بات نہ کرو, بے علم کے کوئی بات نہ کرو, تمہارا کوئی عقیدہ نظریہ اور عمل ہو اس کے لیے علمی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے. اور آخری بات جو گزشتہ مرتبہ ہم نے سمجھی وہ تھی تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. ان ساری ہدایات کے بعد فرمایا کہ ان میں جو برائی کا پہلو ہے یعنی کرنے والے کام کو نہ کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا ان کو کرنا, یہ جو برائی کا پہلو ہے یہ تمہارے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ سب کچھ وحی میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے طور پر عطا کیا گیا. یہ سارے احکامات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اور ان احکامات میں رب کائنات کے ان احکامات میں بڑی حکمتیں ہیں جو رب کائنات نے رکھی ہیں. اس کے بعد مشرکین مکہ کے تناظر میں شرک کی ممانعت کی گئی اور بتایا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرائے گا وہ ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر ذکر آیا مشرکین مکہ کا کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا معاذ اللہ, ان کے شرک کی نفی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اب پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 41 سورہ بنی اسرائیل. یہ گزشتہ چند نشستیں تفصیلا ہم نے مطالعہ کیا, ورنہ آپ کے علم ہے کہ ہم خلاصتاً باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور جہاں کچھ ہدایت کے پہلو آتے ہیں ان کی تھوڑی وضاحت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن حکیم میں طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ کتاب یہ ثواب کی کتاب بھی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، حدیث جامع ترمذی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اس سب پر ثواب ملے گا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. مگر ساتھ ہی یہ قرآن اس لیے بھی ہے کہ ثواب کے ساتھ اس سے ہدایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اور قرآن اس مقام پر بھی کہہ رہا ہے کہ طرح طرح سے آیات اس قرآن حکیم میں ہم نے بیان فرمائی تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. مگر جھٹلانے والوں کا، انکار کرنے والوں کا رویہ کیا ہے؟ جتنا ان کے سامنے قرآن بیان ہوتا ہے اتنی ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے، معاذ اللہ، اتنا وہ قرآن سے بدکتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں. یہ تو تھا رویہ مشرکین مکہ کا، قرآن سنتے ہی نہیں تھے، قرآن کی طرف آتے ہی نہیں تھے، بلکہ قرآن کے سننے کے دوران شور پیدا کرتے تھے، بلکہ نظر بن حارث ان کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس نے گانے والیوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ جہاں قرآن پڑھا جائے، بیان کیا جائے، وہاں رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ تاکہ لوگ قرآن کو سن نہ سکیں. یہ تو مشرکین مکہ کا حال تھا. ٹھیک ہے، آج ہم مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ رویہ کیسا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. رقص و سرور ہمارے گھر گھر میں ہے، ٹیلی ویژن کے ڈبے میں کیا موجود نہیں، اور روزمرہ کے معاملات میں کس کس چیز کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں ہے، اس کو باقاعدہ پڑھنا، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے یہ معلوم کرنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر ان احکامات پر عمل کرنا، پھر اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مشرکین مکہ کے شرک کی مزید نفی کی گئی. بتایا گیا کہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ سارے کے سارے عرش والے کی طرف کو راستہ تلاش کرتے. کیا مطلب؟ جیسے ہم جانتے ہیں کاروباری زندگی میں کمپٹیٹرز ہوا کرتے ہیں. ہاں، ایک شخص چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کا شیئر اٹھا لوں، وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ سارا شیئر مارکیٹ کا مجھے مل جائے. اسی طرح اگر یہ جھوٹے معبود جن کا تم دعویٰ کرتے ہو اگر یہ ہوتے تو ہر ایک کیا چاہتا، میری منوبلی ہو جاتی، میرا اختیار مجھے حاصل ہو جاتا سب کے اوپر. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ سبحانہ وتعالی عما یقولون علواً کبیرا، وہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے اور بہت بلند ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور وہ اللہ بہت بلندی والا ہے. اور اس کی شان کیا ہے؟ آیت نمبر 44 میں فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرتی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اس شے کی یا ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب کائنات کی تسبیح کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کے حکم کو بجا لاتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی معرفت ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. 1400 برس پہلے کسی بدو سے پوچھا تم نے اللہ کو کیسے پہچانا، اس نے کہا یہ بکری کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں سے کسی بکری کا گزر ہوا ہے. تو یہ پہاڑ بتا رہا ہے کہ کسی نے اس کو بنایا، یہ آسمان بتا رہا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا، یہ تم اور میں بتا رہے ہیں کہ ہمارا تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ اونٹ کھڑا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ زمین جو بچھی ہوئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے اللہ نے اسے بنایا، آسمان نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بلند کیا، پہاڑ نہیں دیکھے کیسے اللہ نے جمائے، زمین نہیں دیکھی کیسے اللہ نے بچھائی. ایک بوڑھی عورت سے 1400 برس پہلے ایک اماں سے پوچھا گیا تم نے اللہ کو کیسے پہچانا، وہ کہتی ہے میں چرخا چلاتی ہوں، آج تو ٹیکسٹائل ملز ہے ہمارے پاس، یہ میں چرخا چلاتی ہوں، یہ میرے چلائے بغیر چل نہیں سکتا، گھوم نہیں سکتا، تو یہ کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے، یہ کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے. ایک ایک ذرے میں اللہ رب العالمین کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں. پھر ہر شے تسبیح بھی کر رہی ہے مگر قرآن کہتا ہے ولکن لا تفقهون تسبیحهم, مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ہاں سائنس کی ترقی نے اتنا ضرور مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ ان درختوں کے اندر بھی جان موجود ہے, یہ لیونگ آرگنز ہیں, یہ لیونگ تھنگز ہیں, یہ زندہ چیزیں ہیں. حتیٰ کہ پتھر کے اندر بھی بتا دیا گیا کہ جان موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے نذرانے پتھروں نے بھی پیش کیے ہیں, یہ صحیح روایات سے ثابت ہے. تو قرآن اس مقام پر کہتا ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. میں نے ایک جملے کا اضافہ کیا تھا, ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے. ایک وہ کافر ایتھیسٹ دہریہ جو اللہ کو مانتا نہیں ہے, اس کی آنکھ بھی گواہی دیتی ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور ایک کام پر لگایا. وہ کافر, وہ دہریہ, وہ ایتھیسٹ لاج چاہے کہ اس کی آنکھ سننا شروع کر دے, ممکن نہیں ہے. اس آنکھ پر اس کا اختیار نہیں, اس آنکھ کے پیدا کرنے والے رب کا اختیار ہے. جس نے اس آنکھ کو دیکھنے کا حکم دیا تو یہ دیکھے گی سنے گی نہیں, لاج وہ چاہے. یہ اس اعتبار سے ایک کافر, اللہ کو نہ ماننے والا دہریہ ایتھیسٹ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. بس ایک موقع, وہ موقع کیا ہے, انسان کو اللہ نے امتحان کے لیے اختیار دے دیا. اب چاہو تو اس آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھو, اپنے باپ کو دیکھو, شفقت کی اس نگاہ پر تمہیں ایک حج کا ثواب ملے گا. اور چاہو تو بد نظری کرو, جو شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اور گناہ کماؤ. یہ اختیار دیا انسان, نیکی کرنے کا یا بدی کرنے کا. اس کی بنیاد پر وہ اللہ کے ہاں مکلف ہے, ذمہ دار ہے, جواب دہ ہے. باقی اس زمین کا ذرہ ذرہ, بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ, قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جب قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب مستورا, ایک دبیز چھپا ہوا پردہ قائم کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کا کوئی مبلغ نہیں ہو سکتا, صحیح ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی عظیم کلام نہیں ہو سکتا, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تو مشرکین مکہ میں سے کئی لوگ اور ان کے بڑے بڑے سردار جانتے بوجھتے رد کرتے تھے. ابو لہب کو قرآن کس نے سنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مگر اس کا دل بند ہو چکا تھا. ابو جہل کے سامنے دعوت حق کس نے پیش کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, مگر وہ اکڑ و تکبر و تعصب کا شکار ہو گیا. ان لوگوں کی مت ماری گئی تھی, ان کو سنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو سنایا گیا قرآن جیسا عظیم کلام صاحب قرآن کی زبان سے, مگر وہ دل کا تالا بند, وہ دل کا سوئچ آف, دل میں طلب و تڑپ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ ہم حائل کر دیں گے. ٹھیک, یہ تو ہوا ابو جہل کا, ابو لہب کا معاملہ. آج قرآن حکیم میرے اور آپ کے پاس بھی ہے, آج قرآن حکیم بیان بھی ہو رہا ہے, آج پڑھا بھی جا سکتا ہے, سنا بھی جا سکتا ہے, دیگر ذرائع سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. مگر ایک مسلمان خود اپنے دل کا سوئچ آف کر دے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بندہ ایک گناہ کرتا ہے, اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, کالا نقطہ. اگر توبہ کر لیتا ہے مٹا دیا جاتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کرتا وہ کالا نقطہ برقرار رہتا ہے. ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ, ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ, یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے سورہ متففین آخری پارہ اس کی آیت نمبر 14 کی تلاوت فرمائی, کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں, یہ ان کے اعمال کا زنگ ہے جو ان کے دلوں پر آ چکا ہے, ان کی حرکتوں کا زنگ ہے جو ان کے دلوں پر آ چکا ہے. ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں, اپنے دلوں کو ٹٹولیں اس اللہ کی اس کتاب کے لیے کتنا وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے دلوں میں اس قرآن کے پڑھنے کا کتنا شوق و جذبہ ہے، ہمارے دلوں میں اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنے کا کتنا جذبہ اور شوق ہے، اس قرآن کے لیے ہمارے روزانہ کے اوقات میں کوئی وقت فارغ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس قرآن سے معلوم کرنا کہ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، یہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے روکتا ہے، کتنی طلب و تڑپ ہمارے دلوں میں ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ طلب و تڑپ ہی نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ اللہ توفیق ہم سے سلب کر لے، واپس لے لے. اور پھر قرآن انتہا بیان کرتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ اس سے بچائے. مگر مردہ دلوں کی علامت کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن سننے میں لطف نہیں آتا، قرآن کی محفلوں میں جانے کا شوق نہیں، فلمیں ڈرامے ناچ گانے کی بات کرو تو دو دو چار چار چھ چھ گھنٹے لگا دیں گے. اگر ایک سڑک کے اوپر بڑا کانسرٹ جو ہے منعقد کیا جائے تو 500,000 روپے کا ٹکٹ لے کر بھی بیٹھیں گے، اور کچھ علاقوں میں 5,000-5,000 روپے کا لڑ مر کر ٹکٹ لے کر بیٹھیں گے. اور اللہ کی کتاب کہیں مساجد میں، کہیں دیگر اداروں میں، مختلف پلیٹ فارمز اور مختلف اداروں کے تحت بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی فیس کے پڑھائی جائے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. چھٹی کا دن ہوتا ہے، 10 بجے 11 بجے 12 بجے 50-50 لوگوں کی لائن میں لگ کر حلوہ پوری تو خرید لیتے ہیں، مگر اسی وقت کو قرآن کی محفل میں بلایا جائے تو لوگ کہتے ہیں جی چھٹی کا ایک ہی دن تو ہمارے پاس ہوتا ہے. بہت سخت بات ہو گئی نا. اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے، اور اس اپنے کلام سے اللہ ہمیں ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق دے. اچھا اگر یہ تعلق مضبوط ہوگا تو کیا ملے گا؟ ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں. اور یہ ترمذی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، ایک آیت کو سمجھ لینا. علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، اہل علم کے ساتھ بیٹھیں گے، ترجمہ بھی آئے گا، مفہوم بھی آئے گا، مسئلہ بھی آئے گا، حکم بھی معلوم ہوگا، کیا منع کیا گیا وہ بھی معلوم ہو. ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے زیادہ افضل، اس کی اہمیت کا اندازہ کی. صحابہ کرام فرماتے ہیں، کیا عالم ہے صحابہ کرام کی عربی کا جنہوں نے قرآن سیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر کیا فرماتے ہیں؟ کہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں امام، کہیں عبداللہ بن مسعود فقہ میں امام، صحابہ میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ تکاثر سمجھ کر پڑھ لیں، سورہ زلزال سمجھ کر پڑھ لیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ پورا قرآن پڑھ لیں اور ہمیں سمجھ نہ آئے. ارے بھائی ان کو نہیں سمجھ آئے گا تو کس کو سمجھ آئے گا؟ ان کو سمجھ نہیں آئے گا تو کس کو سمجھ آئے گا؟ مگر وہ بھی فرماتے کہ سورہ تکاثر سمجھ کر پڑھ لیں، سورہ زلزال سمجھ کر پڑھ لیں، یہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پورا قرآن پڑھ جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہے. ہمارے ہاں قرآن خوانی پر زور ہوتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، قرآن فہمی پر زور ہونا چاہیے. کم پڑھے آدمی مگر سمجھ کر بھی پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، طلب و تڑپ کے ساتھ پڑھے. ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں اور روتے ہیں. اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ ترتیل ہے قرآن کی. سورہ مزمل میں حکم دیا گیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. ٹیری جونز نے قرآن حکیم کے خلاف سازش کی، اللہ تو نہیں چھوڑے گا ایسے لوگوں کو. اللہ ہمارے جذبات کے اظہار کی بھی توفیق ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے، مگر جذبات کے ساتھ ذرا ہم یہ بھی تو جائزہ لیں، وہ تو ہے کافر مانتا نہیں قرآن کو، ہم تو ہے مسلمان مانتے ہیں قرآن کو، ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کیسا ہے اس پر غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں مشغول رہا، یہ تلاوت بھی ہو سکتی ہے، یہ تجوید یعنی قرآن کو درست کرنے کی مشق بھی ہو سکتی ہے، یہ قرآن ترجمہ تفسیر کے مطالعے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن میں مشغول رہا اور اللہ سے دعا نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مانگنے والوں سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرمائے گا. یہ قدر و قیمت اللہ کے نزدیک قرآن حکیم کی مشغولیت کی. اللہ ہمیں اس قرآن حکیم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت نمبر 45 میں ذکر تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بات وہی ہے اللہ کے سامنے پیشی کا خوف نہ ہو تو قرآن جیسی عظیم نعمت کو بھی انسان فراموش کرے گا. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں نبی ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک دبیس پردہ ہم حائل کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ اور ہم نے ان کے دل پر پردے ڈال دیے ہیں کیا وہ اسے سمجھ نہیں سکتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اب یہ سن نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے, ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے اور ہمیں اس قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کو اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 47 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کو سحر زدہ کہتے ہیں, جادو زدہ کہتے ہیں, اے نبی ہم خوب ان باتوں سے واقف ہیں. یہ تسلی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات پر؟ کہ ان کا مذاق اڑایا گیا. غور کیجئے گا, 40 برس کی عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کیا کہا؟ صادق ہے, امین ہے, اپنے فیصلے کرائے, اپنی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے, جب آپ نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو پکارا, قرآن کی دعوت ان کے سامنے رکھی تو لوگوں نے کہا یہ تو جادو زدہ ہو گئے ہیں, معاذ اللہ, لوگوں نے کہا یہ مجنون ہیں, معاذ اللہ, لوگوں نے کہا یہ کذاب جھوٹے ہیں, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. 40 برس تک صادق اور امین کہہ رہے ہیں اور جیسے اللہ کا پیغام پیش کیا تو یہ الفاظ ان کی زبانوں پر آ گئے. یاد رکھیے جب دین کی راہ میں اور آپ آگے بڑھیں گے اور اپنی ذات سے بھی آگے بڑھ کر دوسروں کو دین کی طرف بلائیں گے تو مخالفت تو ہوگی, کہاں سہارا ملے گا, اپنا شکوہ کس کے سامنے رکھیں, کہاں سے دھارس حاصل کریں, کہاں سے ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن حاصل کریں, اللہ کے سامنے جھک کر. کوئی مصیبت آ رہی ہے, یوسف گھر سے چلے گئے علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنی تکلیف کو, میں اپنے غم کو اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا دیے گئے, دفنوں کے نشانے لے لے کر پتھر برسا دیے گئے, لہو لہان کر دیا گیا طائف کی گلیوں میں, مگر اللہ کے سامنے کھڑے, اللہ میں اس ساری اپنی کمزوری بے بسی کا شکوہ تیرے ہی سامنے رکھتا ہوں, اور اے مالک اگر تو اس سب پر مجھ سے راضی ہے فلا ابالی, تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں, کسی کی کوئی پرواہ میرے دل میں بھی نہیں آئے گی, اس سب پر اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں, بس تو مجھ سے ناراض نہ ہو جا. وہ اللہ اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بار بار یوں تسلی دیتا ہے, نبی ہم خوب جانتے ہیں, ہم خوب دیکھ رہے ہیں, ہم خوب واقف ہیں کیا بیت رہی ہے آپ پر. اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ کام ہے, امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اس دین حق کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے. مگر جب یہ کام امت کرے گی تو کیسے ممکن ہے کہ جو رسول اللہ پر بیتا اس کا کچھ حصہ ہم پر نہ بیتے, کچھ حصہ زیادہ نہیں, کیسے ممکن ہے جبکہ ہمارا کردار کیسے ہمیں پتا ہے, ہمارے اعمال کیسے ہمیں پتا ہے, اور ان کا کردار کتنا پاک, انگلی اٹھانے کی جگہ نہیں. اگر ان پر یہ تکالیف اور مصائب آ گئے تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے. بی بی فاطمہ نے کہا رضی اللہ عنہا, جب تمہیں مشکلات اور پریشانیاں ستائیں تو ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرو کہ اللہ کے رسول نے عبادت ارشاد فرمائی کہ جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا بخدا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. تو آج مجھے اور آپ کو بھی تسلی رہے گی, جب ان پر بیت گئی تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے. تو آج یہ تسلیاں انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ہوں گی, بشرطے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے دین حق کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کریں. اس کے بعد اگلی آیات میں ان کا فکر آخرت کے حوالے سے جو مغالطہ تھا یا آخرت کے رد پر کچھ لوگ آمادہ ہو چکے تھے ان کا بیان ہے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا دوبارہ میں کھڑا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کونو قل کونو حجارت او حدیدہ, اے نبی فرما دیجیے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہے جیسی کوئی شے بن جاؤ یا اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق جو تمہارے خیالوں میں وہ بن جاؤ, تب بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی لوٹ آئے گا. یہ سوال کرتے رہیں گے کون لوٹ آئے گا؟ آپ اے نبی جواب دیجئے قل الذی فطرکم اول مرہ, وہ اللہ کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا. آگے ذکر آتا ہے کہ پھر یہ لوگ اپنے سروں کو مٹکائیں گے یعنی انکار کریں گے اور پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا. قل عسى ان یکون قریبا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قریب ہے کہ وہ معاملہ بالکل قریب ہی آ چکا ہو، کہ شاید وہ معاملہ بالکل قریب ہی آ چکا ہو۔ تو یہ آخرت کے انکار کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے اس معاشرے کے اندر جو سرے سے اس کے منکر تھے۔ سارے مشرکین عرب نہیں، وہ تو جھوٹی شفاعت کے جو عقیدے کھڑے تھے اسی لیے نا کہ فلاں دیوی دیوتا ہمیں بچا لیں گے، فلاں بت بچا لیں گے، لیکن ایک طبقہ اس معاشرے میں تھا جو آخرت کا انکار کرنے والا تھا۔ ان کو جواب دیا گیا کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا فرمانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، یہ انکار کرتے رہے مگر وہ قریبی واقع ہونے والی ہے قیامت۔ ہم بھی دیکھیں کیا ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں۔ آج اگر ابھی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمیں لینے کے لیے آ جائیں تو ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جانا تو پڑے گا، لیکن کیا جانے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے رد کرنا، وہ ہے ان کافروں کا بیان، مانتے ہی نہیں کہ آخرت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے انکار، یہ ماننے والوں کا طرز عمل ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں آیت الکرسی آتی ہے نا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں، اس سے پچھلی جو آیت ہے البقرہ آیت 254، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کسے خطاب ہو رہا ہے؟ اے ایمان والو، کافروں نہیں، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق میں سے دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی جھوٹی سفارش چلے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ والکافرون ہم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ایک ہی آیت میں آیت شروع ہوئی اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اور آیت کے ختم پر کیا ہے؟ والکافرون ہم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ یہ کون سا کافر ہے؟ ہندو والا، عیسائی والا، یہودی والا؟ نہ، وہ مسلمان جو عملاً آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، بھلائے بیٹھے، چھوڑ بیٹھے آخرت کی فکر کو، دنیائی مقصود اور مطلوب بنا کر بیٹھ گئے، عملاً عملاً عقیدے کے اعتبار سے نہیں، عملاً وہ کفر کر رہے ہیں۔ اور ایسی کئی مثالیں قرآن و حدیث میں، قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں حج کا بیان ہے، جو استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا حج کرے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کیا ہندو پر حج فرض ہے؟ ہندو سے تو ایمان کا مطالبہ ہے پہلے، عیسائی پر حج فرض ہے؟ عیسائی سے تو ایمان کا مطالبہ ہے، حج کس پر فرض ہوگا؟ صاحب استطاعت مسلمان پر۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ومن کفر، جو کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز۔ یہ کون سا کفر ہے؟ عقیدے کا نہیں، کون سا کفر ہے؟ عمل۔ حدیث جامع ترمذی کی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس سے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ بے نمازی کا جنازہ تو پڑھیں گے اگر مسلمان ہے، لیکن عملاً یہ کفر کی رویش ہے۔ کافر سے نماز کا مطالبہ نہیں، ایمان کا مطالبہ ہے، کافر نہیں ادا کرتا نماز، مسلمان ہو کر نماز ترک کر رہا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک کافروں کا طرز عمل ہوتا ہے جو عقیدتاً ہی نہیں مانتے، لیکن ایک ماننے والے مسلمان کا طرز عمل ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کی فکر سے اپنے آپ کو پرواہ کر لے اور بے پرواہی کی روش اختیار کرے، بھول جائے اپنی موت کو اور آخرت کی تیاری کو، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا یوم یدعوکم، جس دن اللہ تم سب کو پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تم سب اس کی حمد کے ساتھ تعمیل کرو گے، سب نکلیں گے قبروں سے، وتظنون الا لبثتم الا قلیلا، اور تم خیال کرو گے دنیا میں بہت تھوڑی مدت رہے۔ جس دنیا کو نہ جانے کتنا بڑا کتنا طویل ہم سمجھتے ہیں، کیا ہوگی؟ قرآن سورہ نازعات کے آخر میں تو یوں کہتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا ہوگا، محسوس ہوگا صبح کی چند گھڑیاں یا شام کے چند لمحات گزار کر تم وہاں پر آئے ہو۔ اور قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ غیر ساعۃ، ایک ساعت، ایک گھڑی بس گزار کر آئے ہو۔ اور ایک حدیث میں ایک ساعہ کے لیے جو بات آئی وہ ایسا کہ پھل جڑی جلائی اور بجھ گئی۔ یہ حقیقت ہوگی، اللہ آج جب کہ آنکھیں کھلی ہیں یہ حقیقت ماننے کی، دل سے ماننے کی، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔